बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने प्रोग्राम में, यानी प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी।
बिल्कुल, मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी। और साथ ही ये बताते चलूँ कि facebook.com/SUT मॉर्निंग शो हमारा फेसबुक का सफ़ा है और हम लोग उस पर ऑनलाइन होते हैं, प्रोग्राम के दौरान भी और प्रोग्राम के बाद भी। जो बात आप शेयर करना चाहें, जो बात आप कहना चाहें, हमारे फेसबुक पेज पे कह सकते हैं। और भी 12 मुख्तलिफ ज़राए भी हैं जिसके ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।
और हमने भी आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें तैयार की हैं, बहुत ही मालूमात आपको फराहम होंगी। और लेकिन हम आपको बताएंगे अगले हिस्से में, पहले हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक हदीस से। हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद आपकी खिदमत में हम लौटेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, जो चीज़ तुम नहीं जानते उसके बारे में दावा मत करो, बल्कि जो जानते हो उसको भी बिलावजह ज़बान पर मत लाओ, क्योंकि खुदावंद आलम ने तुम्हारे जिस्म के लिए मखसूस लाहे अमल वज़ा किए हैं और क़यामत के दिन तुम्हारे आज़ाए बदन तुमसे एहतजाज करेंगे।
अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इंशाल्लाह कि हमारा प्रोग्राम और हमारा दिन इन अहादीस के ज़रिए और उस पर अमल के ज़रिए बाबरकत हो जाए।
बिल्कुल, मैं ये साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे हफ्ते का मौजू जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि इंटरनेट का ज़माना है, क्या फ़वाद हैं इंटरनेट के, क्या नुकसान हैं इंटरनेट के, इसके बारे में भी आप लोगों से भी सुनेंगे, हम लोग भी बात करेंगे और हमारी जो टेलीफोन लाइन पर माहरीन होते हैं उनसे भी इंशाल्लाह हम लोग इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे
इंशाल्लाह। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह जाफरी साहब, उनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। एक तो मैं बता दूंगा नशरियात के माहिर हैं, इस लिहाज से हम इस मौजू पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आज का प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा।
ये बताता चलूं कि डॉक्टर अकला हकीमी हमारे साथ इंशाल्लाह स्टूडियो में मौजूद होंगी और बच्चों की बीमारियां जो हैं उसके बारे में, वो उस मौजू के बारे में इंशाल्लाह वो हमारे से गुफ्तगू भी करेंगे। जी, आप कहाँ जाएं?
अब हम लोग जाएंगे सेब साहिबा के पास हमेशा की तरह, और आपको एक और फल के फवायद के बारे में सेब साहिबा बताएंगी। आज कौन सा फल है?
तमिश के बारे में, तमिश फारसी उसको बोला जाता है और बहरहाल जो है उसका उर्दू का नाम जो है वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन ये है कि बहरहाल चलते हैं, देखते हैं कि उसके क्या फवाइद हैं और उसके बाद जो है प्रोग्राम को आगे चलाएं।
मुख्तलिफ किस्म की जो बेरीज होती हैं उन्हीं में एक उसका भी शुमार है। तो देखिए सेब साहिबा के पास हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज किस चीज़ के बारे में, यानी किन खसूसियात के बारे में बताएंगे हमें। चलें अपनी जगह पर।
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको तमिश्क से मुतारफ़ कराएंगे। जी हाँ, इस फल को अंग्रेज़ी में रसबेरी कहा जाता है। ये पीले या स्याही माइल सुर्ख रंग की होती है, इसका मज़ा खट्टा होता है। इसका शरबत, मुरब्बा या कॉम्पूत बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पूत हम बता चुके हैं आपको कि शक्कर के साथ यानी शक्कर को पानी में घोल कर इस फल को उसमें डालिए और थोड़ी देर उबालिए, फिर जो पानी और फल तैयार अंदर होता है उसी को कॉम्पूत कहते हैं। तमिश्क की झाड़ी गर्म और मरतूब इलाकों, जंगलों और सहराओं में उगती है और कहीं कहीं पर इसे बोया भी जाता है। इसका तना और शाखें सुर्ख रंग की और नरम होती हैं और उन पर लंबे कांटे होते हैं। इसे जंगली तूत भी कहा जाता है। तमिश्क जरासीम को फैलने से रोकती है। इसके बहुत से खवास स्ट्रॉबेरी जैसे होते हैं। इसमें विटामिन सी और के पाया जाता है, इसलिए ये यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मुफीद है। ये खून को साफ करती है और जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करती है। तमिश के बीज आमतौर पर दांतों से भी नहीं टूटते, لیکن اگر انہیں کھا لیا جائے تو قبض کو مکمل طور پر دور کر دیتے ہیں۔ تمش کے پھولوں یا پتیوں کو ابال کر اس پانی سے کلی یا غرارہ کرنے سے منہ کے زخم، مسوڑوں کے ورم، گلے کے درد اور ٹونسلز کے ورم اور درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔
جی ناظرین، آپ سب کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیب صاحبہ نے بہت ہی تمش کے فوائد کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ایک ہم آپ کو چیز بتاتے چلیں گے، آج ہم بہت ہی آپ کے ہم صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں آج ہر لحاظ سے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر عاقلہ حکیمی، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک دو ٹپس بتائیں گے، اور ایک دو بہت ہی اہم چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں جو سگریٹ پیتے ہیں اور کس حد تک وہ ماحولیات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بظاہر یہ کہ ذرا سا تو دھواں نکلتا ہے، ہوتا کیا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے تو آج ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ڈاکٹر حکیمی کے پاس، اور خرم بھائی ہمارے جو ہیں وہ اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے ان سے۔
بہت شکریہ حسن جی۔ بالکل، ڈاکٹر عاقلہ حکیمی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناظرین، اور بہرحال جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اتوار کا دن ہمارا جو ہوتا ہے اس دن ہم لوگ بات کرتے ہیں بچوں کی بیماریوں کے بارے میں، بچوں کی مشکلات کے بارے میں، بچوں کی نفسیات کے بارے میں، اور آج بھی ڈاکٹر عاقلہ حکیمی کو ہم نے اسی لیے دعوت دی ہے کہ وہ جو ہے آج بچوں کی ایک بیماری، خاص بیماری کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے، اور وہ بیماری ہے بچوں میں ہڈیوں کا نرم ہو جانا۔ کیا مطلب ہے ہڈیوں کا نرم ہو جانا؟ اس کا تو جواب جو ہے ڈاکٹر عاقلہ حکیمی ہی ہمیں دیں گی، لیکن صرف یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو آپ لوگ فیس بک کے ذریعے، میسج ریکارڈر کے ذریعے، یا ہمیں ای میل کر کے ہمارے سے ابھی کے ابھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے انشاءاللہ ڈاکٹر عاقلہ حکیمی سے اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ایک بار پھر جو ہے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ہڈیوں کا نرم ہونا ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہڈیوں کا نرم ہونا، یعنی ویسے تو جب بھی ہڈی کا نام جو ہے سننے کو ملتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت سخت سی چیز ہو۔
ٹھیک ہے،
اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو مختلف منرلز اور مختلف جو بیس ہے، وہ کچھ اور قسم کے منرلز کیلشیم کے علاوہ، جیسے کیلشیم، فاسفر اور بھی جو چیزیں ہیں، وہ مل ملا کے ہڈی کو سخت بناتے ہیں۔ یعنی ایک ڈھانچہ جو ہے وہ پہلے سے ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر اس ڈھانچے میں جو ہے وہ منرلز آ کے وہاں پہ جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو سخت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ یہ جو منرلز ہے وہ صحیح طریقے سے وہاں پہ نہ پڑے اور وہاں ہڈیوں تک نہ پہنچ جائے کسی بھی مختلف وجوہات کے بنا پہ، تو ہڈی جو ہے وہ اپنے وہ جو سختی جس حد تک ہونی چاہیے اس حد تک سخت نہیں ہوتے، یعنی آرام سے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، بینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہڈیوں کا جو ہے وہ ہڈی بچوں میں یا بڑوں میں جو ہے وہ نرم پڑ گئی ہے۔ اب جو ہے بچوں میں اس کو ریکٹس کہتے ہیں، اور بڑوں میں اس کو آسٹیومیلیجیا کہتے ہیں ہم اپنی میڈیکل کے زبان میں۔
بالکل صحیح۔
تو اس کو جو ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، وہی پھر بچوں سے ہی شروع کریں گے۔ اب جو چیز جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے جو اہم منرل ہے ہڈیوں کے سخت بنانے میں وہ کیلشیم اور فاسفورس ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی دوسرے اجزاء بھی ہے، لیکن مین جو ہے وہ کیلشیم ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے کیلشیم صحیح طریقے سے ہڈیوں تک نہ پہنچ جائے تو جو ہے وہ ہڈیاں صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے، یا ہڈیاں جو ہے اگر بن بھی جائے تو اس میں خاص قسم کی نرمی ہو جاتی ہے، نرمی ہوتی ہیں۔ اب کیلشیم جو ہے وہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے کیلشیم صحیح طریقے سے ہڈی تک نہ پہنچ پائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کیلشیم کا کم ہونا، یعنی کیلشیم انٹیک جو ہے وہ کم ہو۔ بچے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ماں کا دودھ نہ لے لے، یعنی جو جب تک دودھ پینے والی ایج ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیلشیم کے جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ اگر بچے کے ڈائٹ میں اس کی کمی ہو جائے، جو صحیح طریقے سے بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، دہی بھی جو ہے وہ نہیں لیتا ہے، یا اور بھی جو ڈیری پروڈکٹ جیسے مکھن ہے وغیرہ، تو یہ چیزیں اگر صحیح طریقے سے نہ لے تو اس صورت میں جو ہے وہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. ایک بات یہ ہے, اب کیلشیم کی کمی ہے, ایک وہ ہے جو انٹیک ہو. اب انٹیک کے بعد اگر کیلشیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے لے رہے ہیں, بچے جو ہے یا بچے یا بڑے جو ہے وہ مکمل طور پر دودھ دہی یہ سب کچھ لے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, وہ اس صورت میں کہ کیلشیم جو ہے وہ میدے اور آنتوں سے جذب نہ ہو. یعنی ایک ہمارے انٹیک ہے, دوسرا جو ہے وہ جذب ہے. اب جذب یہ جو ہے اکثر لوگوں کو جو ہے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی میں تھوڑے سے جو ہے وہ مسٹیک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی دیا کرو, یعنی بچے کو ہڈیاں نرم ہے تو آپ وٹامن ڈی, یا جو ہے اوسٹیوپوروسس ہو جاتے یعنی ہڈیوں کا کھوکھلا ہونا بڑوں میں, تو آپ لوگ کہتے ہیں وٹامن ڈی. ہوتا یہ ہے کہ کیلشیم کے جذب کے لیے, یعنی اگر ایبزورب ہونا چاہے کیلشیم جو ہے آنتوں سے یا میدے سے, تو اس کے لیے وٹامن ڈی کا ہونا لازمی ہے. اگر وٹامن ڈی نہ ہو تو کیلشیم جو ہے وہ آنتوں سے جذب نہیں ہوں گے, اور وہاں سے جو ہے وہ کڈنی کے تھرو یا جو ہے ویسے ہی خود آنتوں کے تھرو جو ہے وہ باڈی سے نکل جائے گا. تو اس کیلشیم کے جذب کے لیے وٹامن ڈی کا ہونا بہت لازمی ہے. اب وٹامن ڈی کے سورس جو ہے وہ جو ایک جو ہے وہ قدرتی سورس ہے, جیسے سن رائز جو ہے, سن ریز جو ہے,
ٹھیک ہے, سورج کی روشنی,
سورج کی روشنی, سورج کی شعائے جو ہے وہ مین امپورٹنٹ جو سورس ہے ہمارے پاس وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے پینے کی دوسری چیزوں میں بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت مقدار میں وٹامن ڈی پائے جاتے ہیں, لیکن اصل جو ہمارے پاس جو سورس ہے وہ سورج کی شعائے ہے. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سورج کی شعائے ہے اور ہم جو ہے اس کو لیتے بھی ہیں, لیکن جو مسلم کنٹریز ہے خاص طور پر جو ہے وہ اگر چھوٹی بچوں کو جو ہے وہ بہت شروع ایج سے جو ہے وہ اگر حجاب کروائے جائے, جیسے مکمل طور پر جو حجاب لیتے ہیں, یا جو ہے اگر کپڑے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈانپے ہوئے ہو, تو اس صورت میں جتنے شعائے جتنے وٹامن ڈی جذب ہونے چاہیے اتنے اس لحاظ سے جذب نہیں ہوتے. ایک یہ ہے کہ جذب نہ پہنچائے ہم تک. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے شہروں میں جیسے تہران ہے یا ہمارے جیسے کراچی وغیرہ ہے یا جو انڈیا کے مختلف جو بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں میں اگر آلودگی جو زیادہ ہوتے ہیں, ہوا میں جو آلودگی زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی سورج کے شعائے جو ہے وہ زمین تک یا ہم لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتے. یہ ایک مین ریزن ہے. اس لیے بڑے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کے ڈراپس دینے چاہیے, اور جو بڑے ہیں یعنی ہم لوگوں کے ایج کے یا ہم لوگوں کے ایج جتنے بھی جو ہے وہ آخری جب تک جو ہے بندہ زندہ ہے, تو اس میں جو ہے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً وٹامن ڈی کے جو ہے وہ انجیکشن لے لے یا اس کے ٹیبلیٹس لے لے, اور چھوٹے بچوں میں ضرور جو ہے وہ وٹامن اے ڈی دینے چاہیے. اب جو تیسری ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں تک سورج کے شعائے صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتے یا وٹامن ڈی ہم ایبزارب نہیں کر پاتے, وہ یہ ہے کہ سن بلاک کا استعمال. اب جو ہے وہ بھی لازمی ہے کہ بندہ سن بلاک کا بھی استعمال کرے, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے, اور اس طرف سے جو ہے وہ ہمیں وٹامن ڈی ہم صحیح طریقے سے نہیں لے پائیں گے.
ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیں گے, یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لینا ہے. اور جی ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاقلہ حکیمی موجود ہیں. بچوں میں ہڈیوں کی نرمی جو ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے, ان کے ساتھ چلیں گے, گفتگو کو آگے چلائیں گے, لیکن یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. چلتے ہیں حسن کے پاس اور دیکھتے ہیں حسن ہمیں کہاں لے کے جائیں. جی حسن,
بہت بہت شکریہ, بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے. ادھر بھی بادل چھا گئے ہیں, بہرحال یہاں پہ روشنی ہوگی,
آہستہ آہستہ جو ہے روشنی آ رہی ہے.
جی میں آ گیا. تو ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اپنے پروگرام کے نئی سیریز کے آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بازار آپ کو گھما رہے ہیں, مختلف جگہوں پر لے جا رہے ہیں, کھانا وانا پکانا, خیر آپ لوگوں کو آتا ہے یقیناً, پھر سے ہم لوگ یاد دلا دیتے ہیں کون سی چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے کھانے میں. تو ایک بہت ہی زبردست کام یہ ہوتا ہے کہ آپ دسترخوان کو کیسے سجائیں, اور دسترخوان پر موجود چیزوں کو, مثال کے طور پر سلاد ہے, یہ سب اس کو کیسے سجائیں. مہمان کے سامنے خصوصاً رکھنے میں بہت مزہ آتا ہے, اپنے گھر میں بھی اپنے لیے بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز اور پہلی قسط ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس آرٹ کی, اس ہنر کی. تو ملاحظہ فرمائیے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, صبح خیر ناظرین و حضرات, اور میں ایک اور خوبصورت سا پروگرام سیگمنٹ صبح زندگی کے پروگرام سے آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. بہت ہی زبردست اور مزیدار سا پروگرام ہونے والا ہے, آپ کو دکھ رہا ہوگا خوبصورت خوبصورت گلدان. چلتے ہیں فوراً خانم اسکری کے پاس. سلام عرض بھی کرم.
سلام بانم و یاد خدا, سلام به شما بینندگان عزیز. من در خدمتم.
جی خانم اسکری, خدا کے پاک نام سے پروگرام کو شروع کر رہی ہیں, اور آج ان سے پوچھتے ہیں آپ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں, امروز چی یاد بگیریم؟
امروز میخوایم این سبد خیار رو یاد بدیم.
جی آج
توی سالاد استفاده میشه.
صحیح. آج ہم کھیرے کا جو ہے وہ گلدان بنانا سیکھنا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے, یقین مانیے اگر آپ اس پروگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کے دسترخوان میں یہ جان بھر دے گا.
براش یه خیاری که تقریبا قطرش زیاد باشه، درشت باشه، برمیداریم انتخاب میکنیم. خیار درشت‌تر سبد بزرگتری به همون میده. حالا پوسکن هم فرق نمیکنه، هر پوسکنی که باشه فقط این شیار اندازو داشته باشه.
ٹھیک ناظرین، یہاں پہ جو ہے مسز اسخری بتا رہی ہیں کہ آپ پہلے کھیرا لیں گے، ایسا کھیرا جو کھاتے پیتے گھرانے کا ہو، چوڑا تگڑا اور بھائی موٹا تازہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنا کھیرا آپ کا جو ہوگا وہ بڑا ہوگا، اتنا ہی آپ کا گلدان جو ہے وہ خوبصورت بنے گا. آپ کسی بھی پیلر سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا پیلر جس کے کنارے جو ہیں، کناروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی حالت ہو، جس کی مدد سے آپ اس طرح سے جو ہے
وقتی میخوایم این درست کنیم، میشه گفت یه خورده سخته نسبت به کارهای دیگه. از همین نوک خیار، این پوسکنمون رو، این شیار زن رو میذاریم داخل این، خیلی فشارش نمیدیم، یه خورده راحت روون که جا داشته باشه که ببینید به این راحتی هم برگرده. این شیارا فاصلهش نباید زیاد باشه.
ٹھیک ہے ناظرین، جس طرح کہ بتا رہی ہے کہ پیلر کے اس حصے کی مدد سے کھیرے میں اس کو دبا کے اس طرح سے جو اس کی ہیں لڑیاں جو آپ بول سکتے ہیں آپ، یہ لائن ٹائپ کا نکال لیں گے، فاصلہ زیادہ نہ ہو، اور یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ زیادہ موٹا نہ ہو، زیادہ پتلا نہ ہو کہ ٹوٹ جائے، چونکہ ہم نے پلٹنا ہے اسے، اور زیادہ موٹا بھی نہ ہو کہ پلٹ ہی نہ سکے، بالکل اندازے کے مطابق کچھ اس طرح سے یہ
انداز جدا کر دیں. اضافه خیارمون رو برمیداریم، اما میذاریم حدود نزدیک 1.5 تا 2 سانت از اینجا بمونه.
جی ناظرین، آپ جو بقیہ کھیرا جو ہے آپ اس کو کاٹ کے نکال کے علیحدہ رکھ لیں گے. 1 سے 2 سینٹی میٹر تک آپ اتنا رکھیے فاصلہ کہ آپ کا کھیرا ہو اس میں، چونکہ اپنی چیزیں جو ہیں سجانی ہیں اس کے اندر.
تھائی خیارمون ہم میبریم،
آپ اپنے کھیرے کا جو حصہ ہے، نچلا حصہ، اس کو کاٹ لیں گے اس طرح سے کہ آپ کھڑا کر سکیں.
اینا رو یکی درمیون داخل این شیارا میذاریم.
جی ناظرین، اسی طرح اس کو پلٹ کے آپ نے اگلے جو آپ کا جو حصہ ہے اس میں دبانا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. جی، ہر لڑی کو پکڑ کے،
یہ کم بلند تر از این باشه اینا راحت تر میشه.
اگر آپ کے جو کھیرے کا جو قد ہے وہ اور لمبا ہو یا سائز اور لمبا ہو تو یہ آرام سے اور خوبصورت طریقے سے آسانی سے بن سکتا ہے.
داخل این شیارا که بشه آخری نگهش میداره. بعضی وقتا امکان داره اینا به هم نرسه، اشکالی نداره، تو همون شیار بغلیش میذاریم. اما اگه برسه یکی در میون سبد قشنگ تری به همون میده.
یہاں پہ جو مسز اسخری ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر ہو سکے تو آپ ایک کو چھوڑ کے دوسرے جو ہے حصے میں آپ اس کو دبائیے جو آپ کی لڑی ہے. اگر آپ کی لڑی چھوٹی ہے یا آپ کا کھیرا چھوٹا ہے، لڑیاں آپس میں نہیں مل رہی، آپ اس کے جو ساتھ والے جو جگہ خالی ہے اس میں بھی دبا سکتے ہیں.
خب اونو که برای تزئین درست کردیم، مهمانمون نمیتونه بخوره، برای سالادمون اضافه اون خیارو برش میزنیم، خیلی هم خوشگل میشه، مدل دار.
جی ناظرین، آپ اس بات سے پریشان بالکل نہ ہوں کہ آپ کا جو وہ کھیرا جو بچا ہوا تھا وہ کہاں جائے گا، ضائع ہو جائے گا. نہیں، بالکل ضائع نہیں ہوگا. آپ اس کو اس طرح کاٹ کے، سلائسز کاٹ کے مہمانوں کے سلاد کے استعمال کریں، چونکہ یہ تو بن گیا آپ کا ڈیکوریشن پیس، وہ آپ کا جو ہوگا سلاد میں استعمال ہوگا. دیکھیے کس
نگرانی نیست، نتونستن اینم درست کنن. جی. احیانا خود این یک دیزاینه.
جی، خود یہ ایک ڈیزائن کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا ایک پھنکے کی شیپ میں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے یہ بن گیا ہے. اور آپ کے جو مہمان ہیں،
ستارے و قلب و اینا رو که گذاشتیم، میایم هویج، لبو، شلغم، هر میوه‌ای رو که دوست داشتیم اینجوری اسلایس برش میزنیم.
صحیح ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس گلدان کے اندر خوبصورت شیپ میں جو ہیں یہ جو ہے گاجر وغیرہ ہیں. اب گاجر ہو گیا، چکندر ہو گیا، شلجم ہو گیا، جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لیں گے، سلائس کریں گے. سلائس کرنے کے بعد یہ خاص قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں کٹرز آتے ہیں، دبا کے اس طرح سے، یہ ستارے کی شیپ ہے.
بله، میذاریم تعداد زیاد مثل اون مدلی که من اونجا گذاشتم درست میکنیم، مهمونمون با دیدن این زیبایی ها اشتهاش بیشتر بشه.
جی، اور جس طرح کہ مسز اسخری بتا رہی ہیں کہ آپ اس طرح اس کو بھر سکتے ہیں گلدان کو، مختلف سبزیوں سے، مختلف پھلوں سے، جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہو. اور آپ کے جو مہمان ہیں وہ یہ دیکھ کے لطف اندوز تو ہوں گے ہی، ان کو کھانا اور بھی مزیدار لگے گا. جی ناظرین، یہ تھا آج کا ایک اور مزیدار سا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر مجھے اور مسز اسخری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
جی ناظرین بہت ہی خوبصورت سا گلدان, فائدہ کیا ہے آخر میں کھانا ہی تو ہے اس کو.
جی بالکل, لیکن یہ ہے کہ خوبصورتی کی خوبصورتی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے وہ تو کھانے کو تو کچھ بھی بندہ کھا لیتا ہے, وہ سبزیاں جو ہے درختوں سے توڑ توڑ کے جو ہے وہ کھا لے, لیکن فرق تو ہے.
ایک تحقیق تھی آج سے چند سال پہلے جاپان میں ہوئی تھی, اس میں یہی تھا کہ جب آپ خوبصورت الفاظ کسی پانی کے اس کے اوپر مولیکیولز پر جب دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ اس میں تبدیلی آتی ہے, خوبصورت شکل اختیار کر لیتی ہے. یقیناً یہ چیزیں بھی
بالکل
خیال میں تبدیلی کچھ نہ کچھ آئی جاتی ہیں.
جب آپ ٹیبل پہ کھانے کی ٹیبل پہ جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہرحال آپ کو کھینچتی ہیں کہ آپ کھانا کھائیں.
بالکل,
ظاہر جو ہے کھانے کا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہرحال چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر حکیمی کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے بچوں میں ہڈیوں کی نرمی کے بارے میں, اور اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جی, آپ نے بتا دیے کیا وجوہات ہیں, کیلشیم کی کمی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور کیا اس سلسلے میں آپ بتانا چاہیں گے؟
جی, بات ہو رہی تھی کہ کیلشیم اگر صحیح طریقے سے نہ پہنچ پائے, ایک تو ہم نے بات کی کہ کیلشیم انٹیک جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس جو انٹیک ہے وہ کم ہو.
صحیح.
دوسری بات یہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم کیلشیم صحیح مقدار میں لے رہی ہے لیکن پھر بھی کیلشیم کی اگر کمی ہو جائے تو اس کے کیا وجوہات ہیں. اس کے لیے پہلی وجہ ہم نے بتائی تھی کہ وٹامن ڈی کا ہونا لازمی ہے. اب وٹامن ڈی کیوں کم پڑ رہی ہے؟ تو سورج کے شعاؤں کی وجہ سے ہم نے کہا کہ مختلف جو وجوہات ہیں جیسے بڑے شہروں میں رہنا, آلودگی کا ہونا, پھر جو ہے ایسے بچے جو خزاں کے موسم میں دنیا میں آتا ہے یا جو سردیوں کے موسم میں جو بچہ دنیا میں آتا ہے, تو اگر ان کو کیونکہ جو ہے اس میں ایک تو بادل آ جاتے ہیں تو سورج کے شعاؤں تھوڑے سے کم پڑ جاتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر رہتا ہے اور تیسری یہ ہے کہ ہم اس کو بچے کو پھر بہت زیادہ کپڑے وپڑے وغیرہ پہناتے ہیں, تو اس وجوہات کے بنا پہ سورج کے شعاؤں ان تک نہیں پہنچ پاتے. تو ایسے بچوں کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ہر روز 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ان کو دھوپ میں لے کر آئے, لیکن یہ ضرور خیال رکھے کہ بچے کے جو پیٹھ ہے وہ سورج کے شعاؤں کی طرف ہو تاکہ آنکھوں کو جو ہے اس سے نقصان نہ پہنچ پائے, یعنی بچے کو آپ سیدھے سیدھے دھوپ میں نہ لٹائے کہ جو ہے وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ روشنی پڑے. تو یہ جو ہے مختلف قسم کے وجوہات ہیں وٹامن ڈی کے نہ پہنچنے کے, اور وٹامن ڈی کا ہونا بہت لازمی ہے کیلشیم کے جذب کے لیے. اچھا, اگر کیلشیم جو ہے وہ آنتوں سے جذب ہو بھی جائے پھر جو ہے وہ وہاں سے خون میں جاتے ہیں, خون سے جو ہے وہ سرکولیٹ کر کے پھر ہڈیوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں یوں کہنا چاہیے. لیکن کچھ کیلشیم جو ہے وہ کڈنی کے تھرو جو ہے وہ پاس آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب کڈنی کا صرف کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مختلف جو اضافی مادے ہے یا جو نقصان دہ مادے ہیں اس کو جو ہے وہ باڈی سے پاس آؤٹ کرے, ایک کام ہوتا ہے کڈنی میں کہ کڈنی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سینس کر جاتے ہیں کہ جو فائدے کی چیزیں ہیں وہاں تک اگر پہنچیے تو اس کو جو ہے واپس ری ایبزارب کرے. اگر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر چھوٹے بچوں میں یا بڑوں میں اگر کڈنی پرابلمس ہو یا جو ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہ کر پائے تو جو کیلشیم جس کو دوبارہ سے بازجذب ہونا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ری ایبزارپشن کا عمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اور زیادہ تر مقدار جو ہے وہ کیلشیم کا باڈی سے نکال آتا ہے. تو یہ کچھ اب جو ہے وہ ایک کیلشیم, دوسرا جو ہے وہ فاسفیٹ ہے. اگر جو ہے وہ جیسے جو ہمارے پارا تھائیرائڈ گلینڈ یعنی جو تھائیرائڈ گلینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ 4 پارا تھائیرائڈ گلینڈ سے جو کیلشیم اور فاسفورس کے میٹابولزم یا جو ایبزارپشن ہے یا جو کام ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں مختلف قسم کے, کیونکہ کیلشیم کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہڈیوں پہ جا کے جو ہے وہ ہڈیوں کو مضبوط بنائے.
اچھا,
اس کے علاوہ جو ہے کیلشیم کے اور بھی بہت سارے کام ہیں, جیسے فرض کریں ہارٹ کے فنکشن میں جو ہمارے مسلس ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ نرم رکھنے میں, اس طریقے کے اور بھی مختلف جو ہے وہ فنکشن ہے, ہمارے جو نیورون ہے جو ہمارے اعصابی خلیے ہے اس کے فنکشن میں, ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ کیلشیم کا جو ہے اہم کام ہے. تو اگر جو ہے مختلف بیس پہ جو ہے اگر جو ہے وہ کیلشیم صحیح طریقے سے ہڈیوں تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ پہلے جو ہے باڈی یہ کرتے ہیں کہ ہڈی کو جو ہے وہ ایک ذخیرے کے طور پر جو ہے وہ سینس کرتے ہیں جو ہماری نظام ہے میٹابولزم, تو وہ پہلے جو ہے جو مین یا جو حیاتی کام ہے یعنی جو یوں کہنا چاہیے کہ اگر وہ کام نہ ہو پائے تو اس سے جو ہے وہ بندے کی زندگی کو خطرہ ہے, تو پہلے باڈی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کیلشیم کو جو ہے وہ ہڈیوں سے اگر ان کو نکالنا پڑے تو ہڈیوں سے نکال کے بلڈ سرکولیشن میں لے کر آتے ہیں, یعنی پہلے بلڈ سرکولیشن کے کیلشیم کو صحیح رکھتے ہیں, بعد میں جو کام جو ہے وہ یہاں سے جو جتنے اس کو مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اس کے جو اضافی ہوتے ہیں وہ جا کے پھر ہڈیوں کے کام آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے جو ہمارا پائرا تھائرائڈ گلینڈ سے جو کیلشیم کے میٹابولزم اور فاسفورس کے میٹابولزم کو جو ہے وہ صحیح رکھتے ہیں, اگر اس میں جو ہے وہ خرابی آ جائے, وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہ کر پائے یا زیادہ فنکشن کرے یا کم فنکشن کرے, تو اس سے بھی جو ہے وہ ہڈیوں کے نرم ہونے کے یا کھوکھلے ہونے کے چانسز ہے.
ڈاکٹر صاحب, گفتگو ہم لوگ جاری رکھیں گے, یہاں پر دوبارہ ہم نے جو ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور ان شاء اللہ اس کے بعد جو ہے گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے اور علاج کے بارے میں کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. چلیں گے حسن کے پاس اور دیکھتے ہیں حسن ہمیں کہاں پہ لے کے جائیں. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم. ابھی ہم لوگ ملاحظہ فرمائیں گے ہمارے ناظرین خیام کے کچھ اشعار, اور اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے کل ایک تو میں یہ بتا چلوں ایک کہ آج جو ہے آج اعزاز میں عمر خیام کے یعنی شخصیت پر اور جو انہوں نے علمی ان کی کاوشیں رہی ہیں تو ان کے نام پر آج کا دن رکھ دیا گیا ہے, اور ہر سال اسی دن پر وہ منایا جاتا ہے ان کا دن, اور بہت ہی اچھے پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر ایران میں, خصوصاً نیشاپور شہر میں. ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے کل لکھا تھا کہ حکیم عمر خیام, تو حکیم لفظ جو ہے وہ اب لوگ سمجھیں گے یہ جو وہاں پہ بہرحال جڑی بوٹیوں کا جو علاج کرتے ہیں, دراصل حکیم جو ہے وہ حکمت سے یعنی حکمت رکھنے والا جو ہوتا ہے اسے حکیم کہا جاتا تھا. بہرحال وہ معنی تبدیل ہو گئے, ابھی بھی ہیں ویسے حکیم کہتے ہیں, لیکن بہرحال اس وقت حکمت مختلف چیزوں کی حکمت رکھنے والا اس کو حکیم کہتے تھے. تو اس لحاظ سے میں نے حکیم عمر خیام لکھا ہے, فیس بک پیج پر موجود ہے کل کا ویڈیو ہمارے ساتھی اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ایس یو ٹی مارننگ شو پر. چلتے ہیں یہ اشعار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت. جو مختصر ویڈیوز ہیں اور اہم ترین جو باتیں ہوتی ہیں پورے ویڈیو کے علاوہ ہم لوگ اپنے فیس بک پیج پر ڈالتے ہیں, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. پورے دن بہرحال اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تصاویر اور ویڈیوز, تو وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ کے لائکس کے اور آپ کے کمنٹس کے ہم منتظر رہیں گے. صادقہ بانو نے ہم لوگوں کے لیے ایک میسج بھیجا ہے کہ وہ پہلے ہم لوگوں کا پروگرام دیکھتی تھیں پابندی سے, لیکن اب نہیں دیکھ پا رہی کیونکہ کسی اور شہر میں ہیں اور ان کو ابھی تک افسوس ہے, تو ہم لوگوں کو بھی بہت افسوس ہے. ایک ایک ناظر آپ میں سے جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت عزیز ہے, اور آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں تو ادھر ہم لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہم لوگ کچھ بہتر کر رہے ہیں. دوسرے شاید کہہ سکتے ہیں ہمارے جو ساتھی جو چینلز ہیں یا غیر ساتھی جو چینلز ہیں ان سے بہتر کر رہے ہیں ہم لوگ, تو آپ نے ہمارے چینل کا انتخاب کیا ہے, بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن جی. ناظرین, ڈاکٹر عاقل حکیم ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو موجود ہیں. بچوں میں ہڈیوں کی نرمی کے بارے میں ہماری گفتگو چاہیے. ڈاکٹر صاحب, علائم کیا ہیں, کیسے ہم جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو گئی ہیں؟
دنیا میں آتا ہے تو اس ٹائم جو ہے یا تھوڑے سے اس سے فاصلے پر اس چیز کا اندازہ لگانا کہ بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ نرم پڑنا شروع ہو گئی, تو اس کو تھوڑا بہت مشکل ہے کیونکہ ویسے بھی اگر بچے کی جو ہے وہ اگر بچے کی جو ہے وہ سر پہ ہاتھ لگا لیا جائے تو آلریڈی جو ہے وہ کچھ ہڈیوں میں فاصلہ ہے, اور ویسے بھی جو ہے وہ اکثر لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ بچے کی ہڈی کو جو ہے وہ زور سے جو ہے وہ چیک کرے یا یہ سب کچھ ٹوٹنا چاہیے, یا ویسے ہی تھوڑے بہت جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں. ایک چیز جو میں بتانا بھول گئی وجوہات میں وہ یہ ہے کہ اگر پریگنینسی میں ماں میں وٹامن ڈی کی کمی ہو تو اسے بھی بچے کے ہڈیوں پہ اثر پڑتا ہے,
یعنی
اس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھیں.
ٹھیک ہے.
جو ہے اب الائن میں جو ہے یہ ہے کہ جب بچے جو ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت زیادہ جو ہے وہ دیکھنے میں مل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے آپ کے ڈاکٹر جو ہے جو روٹین چیک اپ ہے اس میں آپ کے ڈاکٹر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ مخصوصاً جو ہے یعنی خاص طور پر جو ہے سر کے جو کھوپڑی ہے یا جو ہڈی ہے اس کو جو ہے وہ ضرور چیک کرتے ہیں, اور ان کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر جو ہے اگر دیکھنے میں آ جائے تو وہاں سے دیکھنا جو ہے وہ دکھتا ہے جو ہے یہ علامت. اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا آگے چل کے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہاتھ اور پاؤں کی جو بالکل جو ریسٹ ہے یعنی جو ہاتھ کے کھلائیا جو ہے اور پاؤں کی جو پنڈلیاں جو ہے وہ تھوڑے سے موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی تھوڑا سا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ لینتھ میں بھی اس کے جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ اس کی ویڈتھ میں بھی جو ہے وہ ڈائمیٹر میں بھی جو ہے چوڑائی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا جو ہے اگر جو ہے خدا نخواستہ بہت سیویئر قسم کے ہو تو بالکل جو ہے وہ ایک سگنیفیکینٹ جو ہے وہ چینجز آ جاتے ہیں, یعنی جو ہے عام طور پر جو لوگ بھی دیکھے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا, جو ایک تھوڑے سے اسے چل کے جو بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ان بچوں میں جو ہے بچے جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں, یعنی سست پڑھنا جو ہے, بچے جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ہے. یا یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ درد کی شکایت کرتا رہتا ہے کہ خاص طور پر جو پنڈلیا ہے وہاں پہ جو ہے درد ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کے مسلس جو ہے مسلس فورس جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے, جو پٹے ہوتے ہیں ان کی جتنی جو ہے وہ فورس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, یعنی اگر آپ بچے کے جو ہے فورس کو
جان نہیں ہے,
جان نہیں ہے بچے میں, تو یہ جو ہے شروع کے جو ہے وہ کچھ علائم ہے. لیکن اگر اس اسٹیج میں بھی جو ہے وہ تشخیص نہ دی جا سکے اور جو ہے ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے, تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں جو ہے خاص طور پر جو لمبے ہڈیاں ہوتے ہیں جس کو ہم جیسے فرض کریں ران کی ہڈی ہے, پاؤ کی ہے, یا بازو کے ہے, یا جو ہمارے ورٹیبرل کولم ہے, تو ان میں جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں,
موڑ توڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے.
جی ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے باڈی کے جتنے سارے وزن ہیں وہ معمولاً ان ہڈیوں پر ہوتے ہیں. اب جب وزن آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہڈیاں نرم ہے, جو یہ بینڈ ہونا جھکنا شروع کر دیتے ہیں, یا اس سائڈ یا اس سائڈ پہ جو ہے وہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ورٹیبرل کولم میں چینج ہو جائے. اور جو ایک بہت ہی سگنیفیکینٹ یا یوں کہنا چاہیے جو کلاسک علامت ہے بچوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچوں کے پاؤں جو ہے وہ بریکٹ کی طرح ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے, جو میتھ ریاضیات میں بریکٹ
جو بریکٹ ہم استعمال کرتے ہیں, ہوتا یہ کہ شروع شروع میں جو ہے وہ بچے کے پاؤں جو ہے وہ تھوڑے سے بریکٹ کی طرح ہوتے ہیں, یعنی جب بچے دنیا میں آتا ہے تو اس کا بریکٹ کی طرح ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے جو ہی یعنی آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں, تو 18ویں مہینے تک یعنی 1.5 سال کی عمر تک بچے کے جو جو بریکٹ جو پاؤ شروع میں تھے وہ جو ہے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور 18 مہینے کے بعد جو ہے وہ حتیٰ جو ہے وہ اس کے الٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی بجائے اس کے کہ وہ بریکٹ میں ہو جائے وہ ایکس جو ہے وہ
ہاں اس طرح ہو جائے گا,
اس طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں 3 سال تک. 3 سال کی عمر سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے پوزیشن پہ جو ہے وہ آنا شروع کر دیتے ہیں, اور 7 سال تک بچے کی جو ہڈیاں ہوتے ہیں پاؤں کے وہ بالکل اس نارمل اسٹیج میں آ جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں دو طریقوں سے جو ہے وہ والدین گھر میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ تشخیص دے سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ بالکل جو زانو کی جو جوڑ ہے اگر آپ اس کو درمیان سے آپ جو ہے وہ ایک
لائن
لکیر کھینچے, تو جو جو زانو ہے اس کو جو ہے دو جو ہے وہ بالکل سیم حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. اگر جو ہے یہ نہیں ہے, آپ ایک لائن صحیح کھینچ رہے لیکن بچے کے جو زانو ہے وہ
یا
باہر ہے یا اندر ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کو جب جو ہے وہ بچے جو ہے 10 سال تک یا 12 سال تک کی عمر تک پہنچاتے ہیں, اگر آپ اس بچے کو جو ہے وہ آپ کڑا کریں تو آپ کے جو دونوں جو ہے وہ پاؤں کو بالکل اگر آپ ساتھ میں ملا کے رکھے تو اس صورت میں دونوں زانو بھی جو ہے وہ دونوں زانوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, اور دونوں پنڈلیوں میں جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فاصلے اس حد تک ہو کہ آپ کے ہاتھ آسانی سے اس میں سے آ جا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے جو پاؤں ہے وہ بریکٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں, اور یہ جو ہے ایک علامت ہے جس کو جو ہے وہ جتنی جلدی اس کے علاج کی جائے اتنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, لائن بھی آپ نے بتا دیے بچوں میں ہڈیوں کی نرمی کے اور کیسے جو ہے ماں باپ اس کو پہچان سکتے ہیں. بہرحال اس پہ جو ہے مزید ہم لوگ گفتگو کریں گے, ابھی وقت ہوا ہے ہم چلتے ہیں حسن کی طرف اور دیکھتے ہیں حسن جو ہے آج ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے کیا لے کے آئے ہیں. جی حسن
بہت بہت شکریہ خرم. ایک تو میں بتاتا چلوں کہ لغاری صاحب نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے جو میں اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا. بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ مختلف ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. ایک تو اس سے پہلے میں یہ بھی بتاؤں کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کہیں, ان میں ہمارے کچھ ساتھی بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شامل ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ ساتھی سے کہتے ہیں بھائی بیلٹ باندھ لو, میں نے باندھ لیے بیلٹ, اور وہ اطمینان سے کہیں گے میں اور کچھ نہیں ہوگا مجھے. تو یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے. دیکھا گیا ہے کہ نیو یارک میں ایک لینگن مرکز ہے, مختلف جو یعنی علاج کے سولیوشنز جو پیش کرتے ہیں ان میں ان مراکز میں اس کا شمار ہے. 290,000 قریب ایکسیڈنٹس میں سے دیکھا گیا کہ جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے جن لوگوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی, ان میں سے تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں کو ان کے گردے جو ہیں وہ بہت ہی حد تک خراب ہو گئے ہیں اور ان کو آپریشن کرانا پڑا. تو دیکھا گیا کہ جو لوگ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں عام حالات میں ان میں 23% تک یہ چیز کم ہو جاتی ہے، یعنی اگر نہ باندھے تو 50% تک ایکسیڈنٹ میں نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خصوصاً آپ کے گردوں. یہ صرف نہیں ہے کہ آپ کا سینہ اور پیٹ یہ سب بچا رہتا ہے، آپ کے یعنی یہاں کی ہڈی جو ہے بیچ کی جو ہڈی کولے کی ہڈی جسے کہا جاتا ہے وہ بچی رہتی ہے، بلکہ آپ کے گردے بھی بچ جاتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھنے کے ذریعے، اور آپ کافی حد تک اپنے حق میں ظلم کریں گے اگر نہ باندھیں. اور بہرحال جو جن لوگوں پر یہ تحقیق ہوئی تھی، تقریباً یہ سن 2010 سے 2011 کے بیچ یہ ایکسیڈنٹس ہوئے تھے، اور آج بھی وہ لوگ انہی مشکلات کا شکار ہیں. اب تک 3 سے 4 بار ان کے مختلف آپریشنز ہو چکے ہیں گردوں کے. تو اگر آپ کو اپنے گردے کا خیال رکھنا ہے، کم سے کم آپ کو اپنے گردے کا یعنی خیال رکھنا ہے، تو سیٹ بیلٹ ضرور باندھ لیا کریں ڈرائیونگ کرتے وقت.
یہاں پر حسن ایک چیز صرف میں بتاتا چلوں کہ جو گردوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی ایک جو بہت اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گردہ جو ہمارا بدن میں ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ کو ضربہ لگ جائے، تھوڑے سا بھی کہیں سے
چوٹ
لگ جائے، فورس آئے کہیں سے، تو سب سے پہلا جو ہمارا آرگن ہے، کیونکہ باقی سارے آرگن جو ہیں وہ کسی نہ کسی ہڈی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں بدن کے اندر، لیکن یہ ایسی جگہ پر ہے کہ آپ اگر ایک مکہ بھی ماریں تو مکے سے بھی اس کو جو ہے بہرحال اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. جی
بہت بہت شکریہ خرم. اور ناظرین ایک اور چیز آپ کو ہم بتاتے چلیں گے آپ ہی کے صحت کے حوالے سے، جو آپ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا جو لوگ نہیں پیتے دوسروں کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں. آسٹریلیا میں دیکھا گیا کہ 32 ارب سگریٹس ہر سال استعمال ہوتی ہیں. 32 ارب آپ حساب لگا لیجئے، کوئی زیادہ وہاں کی آبادی بھی نہیں ہے، آپ حساب بہ نسبت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جنوبی ایشیا آپ حساب لگا لیں کتنے کس حد تک وہاں پہ آبادی ہے. اور آپ تعداد کے لحاظ سے میرے خیال میں کم سے کم 1 کھرب تو وہاں پہ سگریٹس استعمال ہوتے ہی ہوتے ہوں گے. تو دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بعض لوگ بہت ہی فخر کے ساتھ جیسے 18 سال کے ہوئے جیسے ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں یا اپنا پاسپورٹ لینے جاتے ہیں، ویسے ہی سگریٹ پینا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نقصان نہ صرف خود کو پہنچا رہے ہیں بلکہ اپنے ماحولیات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 35% دنیا بھر میں جتنی جنگلوں میں آگ لگتی ہے وہ کسی نہ کسی جلی ہوئی سگریٹ کی وجہ سے جو پھینک دی گئی ہے سڑک کے کنارے. اور جو چیز دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا پولیوشن ہے اس کا 5 سے 15%، بعض علاقوں میں 5%، بعض علاقوں میں 15% تک جو یعنی ہوا میں جو آلودگی پائی جاتی ہے، جو پولیوشن پایا جاتا ہے وہ سگریٹ کی وجہ سے. اس کے علاوہ بہت سارے جانوروں کے پیٹ میں دیکھا گیا ہے کہ یعنی سگریٹ کے مختلف چیزیں ملی ہیں، خصوصاً جو سمندر میں رہنے والے جانور ہیں ان کے پیٹ سے یہ چیزیں نکلی ہیں، جو بہت بڑے کیچوے جو ہوتے ہیں ان کے پیٹ سے یہی چیز سارے سگریٹس اور تھیلے اور یہ سب نکلے. آپ جو حتیٰ فلش کر دیتے ہیں وہ فلش کسی نہ کسی ذریعے جو یعنی ٹوائلٹ میں جو آپ فلش کر دیتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے سمندر میں کسی ندی میں پانی، اور وہاں پر مختلف جانوروں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 5 سال لگتے ہیں کہ جو تمباکو ہے اور اس کا کاغذ جو ہے یعنی سگریٹ کا جو کاغذ ہوتا ہے سمندر میں پوری طرح سے گھل جائے، اور 1 سال تک وہ مکمل طور پر جانوروں کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے. اور ایک اور میں ضرور آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو جنگل کاٹے جاتے ہیں، معاف کیجیے تو پھر سیٹ بیلٹ کا ہی آگے ویسے اہم ہے لیکن بہرحال اس وقت کچھ اور ہم بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ 600 ملین درخت کاٹے جاتے ہیں صرف تمباکو کو سکھانے کے لیے. اب آپ سگریٹ پینا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ ضرور پیجیے. چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن، بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے آپ نے بار بار بیان کیا سگریٹ نوشی کے نقصانات کو، اور امید کرتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے ایک بات جو ہے صرف سنی سنائی نہ رہ جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے. ڈاکٹر عاقل حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو ہے لائم کے بارے میں بھی بات کر لی، کیا حل کیا ہے اس کا؟
دیکھیں ایک جو اہم اور علامت ہے جس سے بعد میں جو ہے وہ اور بھی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے بچوں میں جو چیسٹ کے ریبس ہے وہ بھی جو ہے جھکنا شروع کر دیتے ہیں اور باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. پرندوں کی طرح جیسے جس کو ہم فیجن چیسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کبوتر کے چیسٹ کی طرح جو ہے وہ باہر کی طرف
آگے
کی طرف جو ہے وہ ان کے ریپ جو ہے وہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ جو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.
یہ ایک اور علامت تھی.
جی ایک جو ہے اس کے علاوہ جو ہے فریکچر بہت ان بچوں میں جو ہے وہ معمول ہے، اور ان بچوں کے دانت صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتے، اگر نکل بھی پائے تو ان کے دانت میں بہت جلدی جو ہے دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اصل جو ان دودھ کے دانت کے بعد جو دوسرے دانت نکلتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکلتے. تو اس طریقے سے اتنے جو ہے وہ اس کے سارے جو ہے وہ
مشکلات
ہیں. لیکن اس کے جو اس کا جو علاج ہے وہ بہت آسان ہے, وہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سورج کے شعاؤں کو جو ہے وہ جو ہے وہ انسانوں تک پہنچانے دیا جائے, جو ہے ایک وہی ہے کہ آلودگی جو ہے وہ ماحول سے کم کیا جائے, ایک جو حسن نے بتایا کہ سگریٹ کی وجہ سے بھی جو ہے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ضرور وٹامن ڈی جو ہے ایز اے سپلیمنٹ لینا چاہیے. اب جو نوزائیدہ بچوں سے لے کر جن کو جو ہے وہ ہم وٹامنز جو ڈی ہے یا خاص طور پر جو ان دونوں میں جو ہے وٹامن اے اور ڈی دونوں ملے ہوئے ڈراپس ملتے ہیں, تو وہ 20 سے 25 ڈراپ جو ہے وہ ہر دن میں جو ہے بچے کو دینا چاہیے. اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ضرور, اب ویسے میں نے بتایا سنگ بلوک کا جو ہے وہ رواج زیادہ ہو گیا ہے, تو اس لیے ضرور ضرور جو ہے وہ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے چاہیے. چاہے جو ہے وہ مختلف قسم کے ملتے ہیں, کچھ جو ہے وہ پرل کی صورت میں ملتے ہیں, ہفتے میں ایک مرتبہ لینا پڑتا ہے. بعض جو ہے وہ اگر انجیکشن لینا چاہے تو ایک جب آپ شروع کریں گے تو ایک لوڈنگ ڈوز کے طور پر آپ جو ہے وہ 6 مہینے تک ہر 2 ہفتے جو ہے وہ ایک انجیکشن لگا لے, بڑوں کی بات کر رہی ہوں. اگر جو ہے یہ عام حالت میں بات کر رہی ہوں, یعنی جن کے جو ہے وہ ابھی یعنی یہ مشکلات نہیں ہے ان کی جو ہے وہ آسٹیومیلیزیا یا جو ہے وہ ریکٹس کی ان کی تشخیص
نہیں
ہے, عام طور پر جو ہے یعنی ہم لوگ جو ہے عام بندے ہیں جو ہے وہ لینا چاہیے ان کو, یعنی یہ نہیں ہے کہ کمی ہے تو لے لے, یعنی لینا چاہیے روٹین کے طور پر. اور مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مہینے میں جو ہے وہ ایک انجیکشن لگا لے. اب جو جن بچوں کو کمی ہے تو ان کو جو ہے ان کی ڈوزز جو ہے وہ فرق کرتا ہے بیماری کے حساب سے. پہلے جو ہے وہ ایک ان کا بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اچھا اب ان کی جو مین جو تشخیص ہے وہ ایک بلڈ ٹیسٹ اور ایک ایکس رے کے تھرو جو ہے وہ ہم تشخیص دیتے ہیں, اور تشخیص اگر وہ ہو جائے تو کتنے تناسب سے جو ہے وہ کمی ہے تو اس تناسب سے جو ہے وہ ہم وٹامن ڈی پلس کیلشیم جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں.
صحیح.
تو
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ وٹامن ڈی خود سے نہیں لینا چاہیے, میں نے کہیں سنا تھا, یعنی جو ڈوز ڈاکٹر دے گا وہ آپ نے لینی ہے, ایسا ہی ہے؟
دیکھیے اگر
یہ کہ دکان سے وٹامن ڈی کی دوائیاں لے لیں اور کھانا شروع کر دیں,
نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایز اے سپلیمنٹ جو ہے وہ ہم اس کو, یہ صحیح بات ہے کہ وٹامن ڈی وٹامن اے اور ای اور کے یہ جو ہے فیٹ سولوبل ہے, اس لیے اگر ان کی زیادہ مقدار آپ لیں گے تو یہ باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ چربی میں جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. دو طرح کے وٹامن ہے, جیسے وٹامن سی بی وغیرہ ہے وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں, آپ جتنے بھی مقدار میں لے لیں وہ پانی میں حل ہو کے
باہر
نکل جائے گا. لیکن جو چربی میں حل ہونے والے وٹامنز ہیں تو اس میں جو ہے تھوڑا سا ہاتھ روکنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ اب اگر عام طور پر جو ہے آپ جا کے اپنا وٹامن ڈی چیک کر لے تو آپ میں بھی جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی ہے, تو اس لیے ایک جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے لے لے, پھر جو ہے وہ کچھ مہینے نہ لے پھر لے لے. لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ اگر ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے لے لے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن جہاں بھی جو ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے اس سے لے لے تو اکثر لوگ جو ہے وہ بالکل ڈیلے پڑ جاتے, لیتے نہیں, تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا بہت لینے میں جو ہے وہ نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر عقلہ کیمی ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھی اسٹوڈیو میں. بچوں میں ہڈیوں کی نرمی کے بارے میں انہوں نے علائم, اس کی علاج, اس کی وجوہات کے بارے میں ہمیں بتایا. انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی ان کی گفتگو. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ تشریف لائیں اسٹوڈیو
میں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. اور ناظرین چلتے ہیں ایران کے بیابانوں کے بارے میں, کچھ ایک فوٹو کلپ ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین میں یہ ٹھیک کر رہا تھا اس لیے جھکا ہوا تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب مظفر حسین صاحب, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام,
خیریت سے ہیں آپ؟
الحمدللہ.
خرم بھائی آپ کچھ
جی مظفر صاحب سے میں جو ہے بہرحال ہمارے ہفتے کو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور ہمارا ہفتے کا موضوع جیسے چل رہا ہے انٹرنیٹ کے استعمال کے بارے میں چل رہا ہے. مظفر صاحب سوال جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان نسل میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جو سب سے بری ایڈکشن ہوگی وہ انٹرنیٹ کی ایڈکشن ہوگی, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
بالکل درست ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جہاں انٹرنیٹ نے دنیا میں اپنا ایک اثر پیدا کیا ہے کہ گلوبل ولیج بنا دیا ہے, ہر ایک کو قریب کر دیا ہے,
صحیح,
وہاں اس اپنوں سے دور بھی کر دیا ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے کہ انٹرنیٹ کا ایڈکٹڈ بندہ جو ہے وہ گھر کے تمام ذمہ داریوں سے فارغ رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
اپنے ریلیشن سے فارغ رہتا ہے, اپنی محبتوں سے فارغ رہتا ہے, اپنی الفتوں سے فارغ رہتا ہے.
صحیح,
کیونکہ وہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کے دور میں آگے ہے. دوسری چیز جو اس وقت امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ لینگویج پرابلم ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے,
क्योंकि इंटरनेट की लैंग्वेज जो है वो आम लैंग्वेज से बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है।
बिल्कुल सही।
और उसमें जो है वो उसकी स्पेलिंग और उसकी ग्रामर और उसकी सेंटेंस मेकिंग और उसकी जो है वो फ्रेजिंग वगैरह सब खत्म होती जा रही है।
बिल्कुल सही कहा।
तो इसलिए अब इंटरनेट जो है वो लोगों के लिए एक बीमारी बनता चला जा रहा है।
सही।
ये इंटरनेट जो है वो लोगों के लिए सेहत अफजा बने।
सही। अच्छा जाफरी साहब, ये जो अभी आपने रेफरेंस दिया कि अमेरिका में जो रिसर्च हुई है, बिल्कुल यही रिसर्च जो है मेरे पास अभी हाथ में है, और इसमें यही कहा गया है कि साइंस और सिंबल यानी इशारों की जबान जो है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, क्योंकि आप इंटरनेट पे तो आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के साइन एंड सिम्बल इशारे ऐसी शक्लें जो मिल जाती हैं जिनको हम फौरी तौर पर सेंड कर देते हैं और बहरहाल जो है उस पर चल जाता है, और यही चीज़ जब आप हकीकत में जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है इस वजह से।
एहसास खत्म हो जाएंगे।
सही।
आपके इंसानी एहसास खत्म हो जाएंगे और फिर ये गूंगों की ज़बान होगी।
सही। अच्छा जाफरी साहब, एक तो ये इसका हमने एक जाविये से इसको ये देख लिया, दूसरा जाविया इसका ये है कि जैसे कि आपने ये देखा होगा कि जो लोग ज़्यादातर ये सोशल नेटवर्क्स पे बैठते हैं उनको इस चीज़ का एक मज़ा आ जाता है कि नए लोगों से बातचीत की जाए, और जो आसपास के दोस्त यार जो ख़ानदान के लोग हैं रिश्तेदार हैं उनसे वो जो है किस्म का कट से रह जाते हैं, ये क्यों है?
कुरान कहता है कि सबसे पहले अपने पड़ोस में और अपने घर में देखो।
सही है।
और हम क्या करते हैं कि हम दुनिया से दोस्ती बना रहे हैं, तो वो दोस्ती जो हमारी नजरों से होचल है, दूर है, सिर्फ और सिर्फ कलमी नुस्खे के तौर पर है।
सही है।
जैसे कलमी दोस्ती होती है।
बिल्कुल सही।
इसका फायदा कोई नहीं है सिवाय इसके कि बजाहिर वो नशा है एक।
बिल्कुल सही।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया।
वक्त हम लोगों का बिल्कुल खत्म हो गया है, इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, और नाजरीन आज के प्रोग्राम में भी हम लोग यानी आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंचते हैं, कल तक हमें इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज़।